الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ رات ختم ہو گئی، اب ہم سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے طریقے کے مطابق یہ تیسرا باب ہے، اور اس میں یہ سب صورتیں مکیات ہیں، طعام یعنی پیر کی صورت میں دو دو کر کے مضمون کو آگے بڑھا رہی ہیں. آخر میں ایک مدنی سورہ، سورہ نور، خاتمے کی سورہ ہے. میں نے ان دونوں کا تعارف اپنے طریقے کے مطابق ایک ہی جگہ لکھا ہے. وہ تعارف یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی ابراہیم اور الحجر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک پیر ہے. پہلی سورہ میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ و تحدید ہے، تنبیہ یعنی وارن کرنا، متنبہ کرنا، اور تحدید یہ بتانا کہ اگر اپنے رویے کو درست نہیں کرو گے تو یہ برا انجام تمہارا منتظر ہے، تو یہ تحدید ہے. پہلی سورہ میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ و تحدید ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مطمئن رہو، یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو، وہ وقت اب جلد آنے والا ہے جب یہ یعنی قریش مکہ آرزوئیں کریں گے کہ اے کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا ہوتا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صورتیں کس پہلو سے توام ہو گئی ہیں. یعنی ایک میں ہدف متعین کر کے مرکزی مضمون کو سامنے رکھ کے مخاطبین کو تنبیہ اور تحریک کی گئی ہے، اور دوسری میں رسول اللہ کی طرف رخ موڑ کر اسی تنبیہ و تحریک کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تسلی دی گئی ہے. تو ان دو چیزوں نے مل کر مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے. دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے. اس پورے باب کا موضوع انذار و بشارت ہے. انذار یعنی مخاطبین کو برے انجام سے خبردار کر دیا جائے، اور بشارت ان لوگوں کو جو اس دعوت کو قبول کر لیں، جنت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری دی جائے. دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے. اتنا فرق البتہ ہوا ہے کہ نتائج کا بیان زیادہ سری ہو گیا ہے، یعنی مضمون وہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ باب آگے بڑھے گا تو نتائج جو پہلے اشارات میں بیان ہوتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے گا، یہ انجام ہوگا، وہ زیادہ سری ہوتے جائیں گے، اور فہمائش، تنبیہ، ملامت اور زجر و توبیخ میں تبدیل ہو گئی ہے. یعنی پہلے سمجھانے کا انداز ہے پچھلی صورتوں میں، آہستہ آہستہ وہ فہمائش کا انداز یا سمجھانے کا انداز وہ تنبیہ میں، ملامت میں اور زجر و توبیخ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریشی سے، یعنی مخاطبین کون ہیں؟ قریش مکہ. اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرا مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں. یعنی یہ وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد پھر پیغمبر کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہجرت کی کوئی جگہ دیکھے، اگر وہ میسر آ جائے گی تو پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دے گا، وہ جیسے ہی قوم کو چھوڑ کر باہر نکلے گا تو قوم کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، یہ ہے کہ پیغمبر کو وفات دے دی جائے گی اور اس کی وفات کے بعد وہی عذاب جس کی وعید سنائی گئی ہے وہ اس قوم پر آ جائے گا۔ حضرت مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہی ہوا، ان کو وفات دی گئی اور اس کے بعد ان کی قوم کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا۔ یہی بات ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے، اور آخری مرحلہ ہے اتمام حجت کا مرحلہ، یعنی بات اب واضح ہو گئی ہے، اس کو اس درجے میں واضح کیا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ سورتوں کا تعارف تھا۔ سورہ کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ یہاں سے سورہ کی ابتدا کی ہے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ الف لام میم، الف لام را، یہ سورتوں کے نام ہیں، سورتوں کے وہ نام جو اب ہمارے مصحف میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے بقرہ، آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ صحابہ نے نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام یہ حروف مقطعات کی صورت میں ہیں۔ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس کے متعلق ہم نے اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں پہلی بار جب اسی طرح نام آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ سورتوں کے نام ہیں، یہ تو اس سے پہلے بھی محقق علماء کا نقطہ نظر رہا ہے اور یہی سب سے قرین قیاس چیز ہے، لیکن امام حمید الدین فراہی نے ان سے متعلق جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اس کی میں نے وہاں تفصیل کر دی ہے کہ یہ کوئی سر نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ عربی زبان کے حروف تہجی، جو حروف ہجا ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ اپنے پس منظر میں جب یہ عبرانی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں، یہ چیزوں کے نام تھے، تو وہ چیزیں ہیں جن کو علامت کے طور پر سامنے رکھ کر صورتوں کے یہ نام رکھ دیے گئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک نہایت ہی واضح مثال سورہ نون ہے۔ نون مچھلی کے انداز میں لکھا جاتا تھا ابتدا میں، اور اس کے معنی بھی مچھلی کے تھے، مچھلی کے لیے نون اب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سورہ نون میں چونکہ سیدنا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں ڈالے جانے کا ذکر ہوا ہے، تو اسی کو نام بنا دیا گیا ہے۔ عربوں کا ذوق بھی یہی ہے، اس لیے کہ بقرہ، آل عمران، یہ کوئی موضوع یا مضمون کے لحاظ سے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا ذکر آ گیا ہے، اسی سے نام رکھ دیا۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہے، اس میں عربوں ہی کا ذوق پیش نظر ہے کہ نام محض ایک علامت ہوتا ہے، اس میں کوئی موضوع اور مضمون کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو بعض اوقات وفور معنی کا استقصا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ نام بلکہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ بے معنی سے بھی آگے بڑھ کے اگر اس طرح کے مضمون کو، جس طرح کے قرآن کے مضامین ہیں، کسی ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو خود مضمون کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو پھر علامتی کو نام بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے. اس لیے یعنی کیوں اتاری ہے؟ ایک تو قرآن مجید نے اصول کی بات کی ہے اور سورہ بقرہ ہی میں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اس لیے کہ لوگوں نے جو حق انہیں پہلے دن دے دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے اس دنیا کی ابتدا کی تھی جو حق انہیں پہلے دن پہنچا دیا گیا تھا, اس میں اختلافات پیدا کر دیے. وہ اگر اس حق کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے, اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیتے اور انسان اس میں بدعتیں داخل نہ کرتے, انحرافات پیدا نہ کرتے, تو کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اختلافات پیدا کر دیے لوگوں نے. ابتدا تو کان الناس امتاً واحدہ, ایک ہی نقطہ نظر پر تھی, کوئی دو دین تین دین نہیں تھے, اختلافات پیدا کر دیے. تو فرمایا کہ پھر ہم نے پیغمبر بھیجنا شروع کیے اور پیغمبروں کو یہ ذمہ داری دی کہ فبعث اللہ النبین مبشرین و منذرین, وہ خبردار کریں اور بشارت دیں. اس سے جگہ جگہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر کوئی نظام برپا کرنے, کسی دین کا عالمی سطح پر غلبہ قائم کرنے, کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بھیجے جاتے, وہ تو انذار اور بشارت کے لیے بھیجے جاتے, یعنی لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کر دیں. ان کا موضوع موت ہے, وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی تم جس طرح گزار رہے ہو گزارو, لیکن اس زندگی کا ایک نتیجہ نکلنا ہے اور وہ نتیجہ ایک بڑا خطرناک نتیجہ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کی تیاری کرو. اور وہ تیاری کیا ہے؟ تزکیہ نفس, یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ, اپنے بدن کو پاکیزہ بناؤ اور پاکیزہ رکھو, اپنے خورونوش کو پاکیزہ رکھو اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو. اب ظاہر ہے کہ اس میں اخلاق کو پاکیزہ رکھو ایک ایسی چیز ہے جس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے تک پہنچتے ہیں, اس لیے کہ اخلاق کی برتری اور اخلاق کی سرپرستی اور اخلاق کی گرفت وہ تو ہر شعبے میں ہونی چاہیے, یہی انسان کا شرف ہے. تو اس لحاظ سے زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس سے دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا اور بہت کچھ خیر ملتا ہے, لیکن وہ اس کا ضمنی نتیجہ ہے. اصلاً یہ تزکیہ, یہ پاکیزگی آخرت میں کامیابی کے لیے, یعنی اس لیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میری جنت میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے, جو جتنا پاکیزہ ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا درجہ اور مرتبہ وہاں طے ہو جائے گا. یہ تو ایک عمومی بات ہے جو سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری جگہوں پر بتا دی گئی ہے. اس کے ساتھ کتاب کیوں دی گئی؟ یعنی پیغمبر بھیجے گئے تو فرمایا ہے کہ کتاب اس لیے دی گئی کہ لوگ پیغمبروں کے آنے کے بعد ان کی تعلیم سے متعلق بھی اختلافات میں رہیں گے, پہلے بھی اختلافات اس کے بعد بھی, تو کتاب ان کے لیے مراجعت کا ذریعہ بن سکے, ریفرنس کی چیز بن سکے. کتاب اس لیے دی گئی کہ وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہو. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں اس لیے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, تاکہ وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتے. اب یہ بات اتنی وضاحت اور اتنی صراحت کے ساتھ کہنے کے باوجود ہم کتاب کو یہ حیثیت نہیں دیتے, تو یہی وہ چیز ہے جو ہمارے مدرسہ فکر میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ کتاب ہے جس کو فیصلہ کن ہونا ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ رکھا جائے گا, کسی چیز کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے علماء ہیں, ان کی آراء ہیں, علم اسی طرح غور و فکر سے اور علماء کے پیدا ہونے سے آگے بڑھتا ہے, وہ بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے. ہمارے ائمہ ہیں, انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے, اس سے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر نے صرف دین نہیں دیا، اس کے ساتھ دین کے سب سے بڑے اور پہلے عالم بھی وہی تھے، اور انہوں نے دین سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اس سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں دو احتمال پیدا ہو جائیں گے وہاں فیصلہ کن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. تو اصل کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اصل کی حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے. یہ کتاب کا وہ مقصد ہے جو ہر ہر جگہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جس وقت انسان کو یہ چیز میسر آ جائے گی، یعنی ایک ایسی کتاب جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، جو حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے، جس کے سامنے کوئی چیز جا کے پیش کی جائے گی، وہ بتا دے گی کہ کیا چیز دین ہے کیا نہیں ہے، ایسی کتاب اگر دے دی گئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ انسان روشنی میں آ جائے، یعنی دنیا میں جو فکر کی، خیال کی، عمل کی ظلمتیں، اندھیرے ہیں جن میں لوگ ٹامک ٹونیاں مارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، دوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہ کتاب ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو ظلمت سے نکال کے روشنی میں لے آئے. تو وہی بات جو وہاں اس انداز میں بیان کی ہے کہ یہ کتاب اس لیے دی گئی تاکہ یہ اختلافات کا آخری فیصلہ سنا دے، یہاں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو بیان کیا ہے. تو کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. یعنی جو گمراہی کے، انحرافات کے، اختلافات کے اندھیرے ہیں، ان سے نکال کر لوگوں کو روشنی دی جائے، روشنی میں لے آیا جائے. یہ کتاب اس مقصد سے تمہارے ساتھ نازل کی گئی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ظلمات اور نور کے الفاظ آئے ہیں. وہاں جو کہا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر، تو اندھیروں کے لیے ظلمات کا لفظ آیا ہے، روشنی کے لیے نور کا لفظ آیا ہے. ان میں نور واحد اور ظلمات جمع ہے، یعنی اندھیروں کے لیے لفظ جمع استعمال کیا ہے اور روشنی کے لیے انوار کا لفظ استعمال نہیں کیا، واحد لفظ استعمال کیا نور. اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی ہزار راستوں سے آتی ہے مگر ہدایت کا راستہ ایک ہی، جسے قرآن صراط مستقیم سے تعبیر کرتا ہے. صراط مستقیم میں کوئی کج پیچ نہیں ہے، اس میں متعدد راہیں نہیں ہیں کہ یہ اختیار کریں تو شاید پہنچ جائیں، وہ اختیار کریں تو شاید پہنچ جائیں، ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے اس کا نام ہی صراط مستقیم رکھ دیا گیا، سیدھا راستہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ سے مختلف لکیریں کھینچ دیں اور بتایا کہ دیکھو یہ ٹیڑھے میڑے راستے ہیں، انسان انہی کی بھول بھلیا میں الجھا رہتا ہے، لیکن اللہ کی راہ سواؤ السبیل ہے، سیدھی ہے. اسی کی ہم سورہ فاتحہ میں روز دعا کرتے ہیں، جو سب سے بڑی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اس میں ایک ہی چیز مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس سیدھی راہ کی ہدایت ہمیں مل جائے. تو یہ چونکہ ایک ہی راہ ہے، یہ کوئی متعدد راستے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو نور سے تعبیر کیا. یہ نور اور یہ روشنی ہے جو اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے. ورنہ جو علوم انسان ایجاد کرتا ہے وہ جب تک دنیا سے متعلق رہتے ہیں ان میں رہنمائی ہوتی ہے، ان میں انسان کو سہولتیں ملتی ہیں، انسان کے لیے راہیں کھلتی ہیں، انسان اپنے مسائل کو حل کرتا ہے اور وہ علوم اس کے لیے رحمت بنتے ہیں. انہی علوم کو جب وہاں سے اٹھا کے ان حقائق کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو حقائق انسان کے دائرہ علم سے ماورا ہیں، تو سوائے اس کے کہ انسان ظلمتوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. یہ وہ بات ہے جس کو میں نے بعض موقعوں پر بیان کیا ہے کہ دنیا میں علم کی ابتدا فلسفے سے ہوئی. فلسفہ ہی ہے جس نے بڑے پیمانے پر غور و فکر کرنا سکھایا، اس وقت علم کی ساری ترقی اسی کی مرہون منت ہے. بڑے فلسفیوں نے زندگی کے معاملات پر غور کیا اور علوم کی بنا ڈالی. سارے علوم جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں وہ فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, یہی علم ہے. لیکن اس کے تین بڑے ادوار میں سے پہلا دور وجود کے مباحث کا تھا. اس میں جو منطق یا الہیات یا ما بعد الطبیات ہے اس کے بعد مقدمے بھی صوفیوں نے قائم کر دیے, کچھ فلسفیوں نے قائم کر دیے. وہ مقدمات اصلاً غلطی کا باعث بنے اور پھر وہ سب کچھ پیدا ہوا جس میں سے کسی جگہ پر پوری اس 2500 سال 3000 سال کی تاریخ میں کسی جگہ کوئی روشنی نظر نہیں آ سکی سوائے ظلمتوں کے, کوئی چیز نہیں. ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جہاں پر انسان یہ کہہ سکے کہ اتنے دماغوں نے کام کیا, اتنے نقطۂ نظر پیش کیے گئے, روشنی مل گئی. یہ روشنی نہیں ملی, یہ روشنی پھر اللہ کے پیغمبروں ہی کے ذریعے سے ملی, یہ قرآن ہی سے ملتی ہے. اور اب بھی یہی کتاب ہے جو اس لیے دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. اس میں ان علوم کی قدر و قیمت کی نفی نہیں ہے. وہی منطق جب ریاضی میں استعمال کی جاتی ہے, وہی منطق جب سائنس میں استعمال کی جاتی ہے تو وہ کتنی نتیجہ خیز ہو جاتی ہے. وہ دائرہ جس میں اس کو استعمال کیا گیا فلسفیوں نے کیا, اس میں بھی بھول بھلیاں ہمارے متکلمین نے کیا, اس کا بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات جب میں کہتا ہوں تو بعض لوگ اس کو تعمیم میں لے کے اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پھر منطق بے معنی ہے اور فلسفہ بے معنی ہے, اس کا ایک خاص استعمال ہے جو زیر بحث. اس لیے تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ ان کے پروردگار کے اذن سے. یہ جو فرمایا ہے کہ بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید, اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. یہ سورہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے اذن سے, یہ اس قانون کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت ہدایت ملتی ہے, جس کے تحت لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کا قانون ہے. تو ہدایت اللہ کے اذن سے ملتی ہے, یعنی ہدایت ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دیتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش سے کسی کو مل جائے یا آپ کی خواہش سے کسی کو مل جائے. اس کے اس قانون کی پیروی کی جائے گی تو اللہ دے گا. تو اس لیے یہ اس کے اذن سے ملتی ہے, اس کو بیان کیا ہے. اس طرح جیسے کہ کوئی انسان کمانے کے لیے بیٹھتا ہے, صحیح کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, راستے نکالتا ہے, کہیں ملازمت کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, یہ اس کے کام ہے. لیکن جو کچھ آگے رزق ملتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ملتا ہے, یعنی اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کے تحت وہ مل جاتا ہے. تو اس پر بھی میں نے توجہ دلائی ہے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہدایت کی توفیق خدا کے اذن سے ملتی ہے, اور یہ اذن انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیتے. یعنی یہ اذن کوئی الٹ اپ چیز نہیں ہے, یہ انہی کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرا یہ بندہ ہدایت پائے گا, اس کے لیے راہیں کھلیں گی, اس کو پکڑ کر میں وہاں لے جاؤں گا جہاں سے بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس کو پہلے سچا طالب تو ہونا چاہیے. جو اس کے حصے کا کام ہے وہ تو اس کو کرنا چاہیے. رزق میں دوں گا لیکن جا کر دکان اسی کو کھولنی ہے, ملازمت اسی کو ڈھونڈنی ہے, کاروبار اسی کو کرنا ہے. تو اللہ کا یہ قانون ہے جس میں بہت سے نتائج کو انسان کی صحیح سے متعلق کر دیا گیا ہے. اسی کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا پچھلی سورہ کا مطالعہ کراتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں اپنے فیصلے معلق رکھے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے تو وہ نتیجہ ملے گا, نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارے لیے وہاں نعمت رکھی ہے یا نتیجہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اس کو خود قرآن نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ان کے پروردگار کے اذن سے اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اس پر بھی میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے کہ چنانچہ وہی سزاوار ہے، یعنی وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی حقدار ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اور مزید یہ کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں، اللہ ہی کی طرف یہ ساری چیزیں رجوع کریں گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے سے واضح کیا ہے. یہ پہلی آیت ہے جس سے تمہید سورہ کی اٹھی ہے. ترجمہ پھر سن لیجئے. یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کے اذن سے اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا. یعنی یہ آسمان و زمین بظاہر تو انسان اس فریب میں مبتلا ہوا ہے، اور بڑے بڑے ذہن اس فریب میں مبتلا ہوئے ہیں کہ یہی ہمارے خالق ہیں، لیکن اگر ذرا غور کی نگاہ سے دیکھو گے تو یہ اس پروردگار کے ہاتھ میں بے بس ہے، یہ اس کے تصرف کے تحت جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں. تم ان کو بعض معاملات میں خودکار دیکھ کے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، ان میں کچھ ان کا اپنا نہیں. وہی مالک ہے جس کی دو انگلیوں میں یہ زمین و آسمان ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن مجید میں کہ جب میں قیامت برپا کروں گا تو ان کو اپنی مٹھی میں لپیٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا. یعنی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تم اس کا انکار کرو گے، یعنی اس عزیز و حمید کا انکار کرو گے، اس کی کتاب کا انکار کرو گے، اس حقیقت کا انکار کرو گے کہ زمین و آسمان کس کے ہیں، تم اس کا انکار کرو گے. یاد رکھو ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی. یہ اب گویا جو سورہ کا اصل مضمون ہے، اس پورے باب کا انذار، یعنی دلیل دی، توجہ دلائی، پھر اس کے بعد ایک شدید عذاب کی تباہی ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اب بیان کیا کہ کون سے منکر ہیں. یعنی منکر تو ایک جامع تعبیر ہے، کون منکر؟ فرمایا ان کے لیے، یعنی کن کے لیے شدید عذاب کی تباہی ہے؟ ان کے لیے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری، دنیا کی زندگی میں سارا امتحان ہے، دنیا کی زندگی میں جو مقاصد سامنے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے ضرور ان کو حاصل کیجئے. دنیا کی زندگی میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب بروئے کار لائیے، لیکن جب وہ دوراہا آ جائے کہ اب ترجیح کس کو دینی ہے تو پھر آخرت کو ترجیح. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت. یعنی دنیا میں جو مذاہب انسان نے پیدا کیے ہیں وہ ترجیح کے اصول پر نہیں ہیں، وہ فنا کے اصول پر ہیں. دنیا کی زندگی کی نفی کی جائے گی، دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا کی زندگی کو مایا کا جال سمجھا جائے گا، اس سے نجات حاصل کی جائے گی، اس کی سرگرمیوں کو شیطانی سرگرمیاں قرار دیا جائے گا، اس کی تزئین آرائش یہ سب قابل رد ہوگی، اس کی سرگرمیوں میں حصہ لینا باعث ملامت ہوگا. یہ وہ مذاہب ہیں جو انسان نے پیدا کیے، ان کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے یا روحانی مذاہب کہا جاتا ہے. ان کا پیغام یہ ہے، اللہ کے دین کا اور پیغمبروں کے دین کا پیغام یہ ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں ہونی چاہیے. یعنی دونوں میں جب مقابلہ پیش آ جائے، اس کو اختیار کروں یا اس کو، نوبت یہاں پہ آ جائے تو پھر ترجیح آخرت کو دینی چاہیے. اور آخرت کی ترجیح کی جگہ ایک دوسرا لفظ رکھ دیجئے تو سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. یعنی دنیا کی زندگی، خواہشات، مفادات، جذبات، ان سب چیزوں کے برانے کی زندگی ہے، اس پر اخلاق کی حکومت قائم کر دیں تو بس ترجیح قائم ہو، یعنی ایک ہی لفظ میں سارا دین بیان ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تین جرائم بیان کیے ہیں، ان کی وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر